الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا بہت احسان کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے قرآن کی نسبت کے ساتھ اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا. پچھلے دو پروگرامز کے اندر ہم نے قرآن کی تفسیر کے مقدمے کے اوپر بات چیت کری ہے, اور اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو ہی ہم لے کر کے چلیں گے. اگر یہ آج مکمل ہو گیا تو پھر اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم قرآنی آیات کی تفسیر کے اوپر آئیں گے. ہم نے پہلے سنا کہ قرآن کی تفسیر کے شروع کرنے سے پہلے سات چیزوں کا سمجھنا اہم ہے, جن میں سے کہ تین چیزوں کا سمجھنا واجب ہے یعنی بہت زیادہ ضروری ہے, وجوب کے درجے میں ہے, اور تین چیزوں کا سمجھنا مستحب کے درجے میں ہے یعنی بہتر ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے. جو پہلی تین واجب کے درجے میں تھیں ان میں سے تفسیر کی تعریف, یہ ہم نے سنی. دوسری تفسیر کی غرض اور غایت یعنی کس مقصد سے تفسیر کی جاتی ہے. تیسری تفسیر کا موضوع کیا ہے یعنی تفسیر جب کی جاتی ہے تو اس کے اندر کن چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے, کیا اس کا سکوپ ہوتا ہے. تو علوم تفسیر کے شروع کرنے سے پہلے ان تینوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اچھا, ایک چیز ساجد نے شروع میں مینشن کری تھی کہ تفسیر کا لفظ ہم استعمال اس لیے کر رہے ہیں خالی کیونکہ ہم علماء کی ہوئی تفسیر کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن ہم بیٹھ کے یہاں تفسیر نہیں کر رہے, ہم اس کا درس دے رہے ہیں. اس وجہ سے یہ درس قرآن کہلائے گا, یہ تفسیر نہیں, یعنی ہم کوئی نئی تفسیر نہیں کر رہے بلکہ جو تفاسیر پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں انہی میں سے سلیکٹ کر کے وقت کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو یہ درس قرآن ہمارا پروگرام کہلائے گا. تین چیزیں جو کہ استحباب کے درجے میں ہوتی ہیں وہ تھیں جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کریں, کہ ایک تو وہ کہ ہم نے علوم کہ ہم علوم تفسیر کے اندر کن چیزوں سے مدد لیتے ہیں, ما بحل استمداد, اور وہ چیزیں چار ہوتی ہیں. ایک تو قرآن کی تفسیر کے لیے خود قرآن مجید سے مدد لی جاتی ہے, دوسری قرآن کی تفسیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سنت سے مدد لی جاتی ہے, سنت رسول, تیسری آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام سے جو باتیں منقول ہیں, اور چوتھی عربی النسل فصحا کا کلام, کہ چاہے وہ جاہلیت کے دور کے فقہا تھے یا اسلام کے آنے کے جاہلیت کے دور کے شاعر تھے اور فصحا تھے, ان کا کلام ہو یا اسلام لانے کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا عربی میں کلام ہو, تو انہوں نے عربی کے الفاظ کو کس طرح سے اپنے کلام میں استعمال کیا اور کیا ان کے معنی ان کے درمیان سمجھے جاتے تھے, ان چیزوں سے مدد لی جاتی ہے. تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جن کو ما بحل استمداد کہا جاتا ہے یعنی کس سے مدد لی جائے. پھر اس کے بعد پانچویں چیز تھی تفسیر کے بارے میں حکم کیا ہے کہ کیا اس کی پوزیشن ہے علوم اسلامیہ کے اندر. تو ظاہر ہے کہ قرآن کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی سے جو ہے وہ دین کا ماخذ, یہ نمبر ون ماخذ ہے دین کا, تو اسی وجہ سے اس کو سمجھنے کے لیے جو علوم ہوں گے ان کی بھی ویلیو پھر ہمارے دین کے حساب سے ہوگی. تو یہ تفسیر کا حکم ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے بعد چھٹی چیز تھی, بلکہ حکم یہ تھا کہ کس حیثیت پر ہے, اور چھٹی چیز یہ تھا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے دوسرے علوم کے اندر. تو مرتبہ قرآن کے حساب سے اس کا بھی اولا مرتبہ ہے. ساتویں چیز جو کہ وجوب کے درجے میں آتی ہے, جو ساتویں چیز آتی ہے وہ یہ کہ کسی آپ تفسیر کا اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو اس تفسیر کی کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے احوال زندگی کا جاننا یہ بھی مستحب کے درجے میں آتا ہے. تو چونکہ ہم کسی ایک کتاب کو تو فالو نہیں کر رہے ہیں بلکہ مختلف کتابوں کے اندر سے لے کر کے چلیں گے, تو اس وجہ سے ہم نے اس مخصوص مقدمے کو جس کو کہ ہم نے ابھی موضوع بحث بنایا ہے, تو اس کتاب کے مصنف کے احوال زندگی ہم نے سکپ کر دیے تھے کیونکہ آگے ان کی کتاب کو ہم نے لے کے نہیں چلنا. اس کے بعد ہم نے یہ بات پچھلے ہفتے ڈسکشن شروع کری تھی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. وہ چیزیں جو ہیں وہ یہ تھیں کہ وہ چیزیں پانچ تھیں, ان میں سے پہلی یہ تھی کہ تفسیر بالرائے جائز ہے یا نہیں, یعنی اپنے اوپینین سے اپنی رائے سے قرآن پاک کے مطلب بیان کرنا یہ جائز ہے یا بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. اس کے اندر ہم نے تفسیر کی دو اقسام کے بارے میں سنا تھا کہ ایک ہوتی ہے تفسیر بالمحصور اور دوسری ہوتی ہے تفسیر بالرائے. تفسیر بالمحصور ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن سے تفسیر ہو رہی ہے یا سنت سے تفسیر ہو رہی ہے یا صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر ہو رہی ہے, اس کو تفسیر محصورہ کہتے ہیں یا تفسیر بالمحصور کہتے ہیں. لیکن ہر چیز آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملتی, ہر چیز آپ کو سنت میں نہیں ملتی, ہر چیز آپ کو صحابہ کرام کے اقوال میں بھی نہیں ملتی. تو اگر کوئی ایسا مقام آ جائے جس کے اندر کے معنی اور مطالب بیان کرنے کے لیے آپ کو ان آثار میں سے کوئی ہنٹ نہیں مل رہا یا کوئی چیز کلیئرلی واضح طور پر نہیں مل رہی, تو اب کیا علم والے لوگ جن کو کہ رسوخ پر علم حاصل ہے, گہرائی حاصل ہے علم کے اندر, جنہوں نے کہ عربی علوم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے, شریعت کا بھی ان کو بہت اچھی طریقے سے علم حاصل ہے, اب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اوپینین بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی اتنی ساری شروط کے ساتھ جو علماء ان کے اوپر اترتے ہیں, اب ان علماء کے لیے تفسیر بالرائے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہ کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہے وہ قرآن کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے کہ نہیں, یا کوئی الیکٹرانک انجینئر جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے یا نہیں, یا کوئی میڈیکل ڈاکٹر قرآن کے تفسیر کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے نہیں. نہیں, یہ تو بالکل بحث ہی نہیں ہے, یہ تو ڈسکشن ہے ہی نہیں. ڈسکشن تو علوم کے اندر رسوخ حاصل کرنے والے علماء کے بارے میں ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات سنی تھی. اس ڈسکشن کے بعد آج کے لیے جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کے اندر متشابہ اور محکم, یہ دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں متشابہ اور محکم, ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس ڈسکشن سے ہم آج بات سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو اس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ محکم اور متشابہ سے مراد کیا ہے. تو محکم اور متشابہ کی تعریف, محکم اس چیز کو کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ جس کی مراد یعنی جس کا مطلب معلوم ہو, کلیئر ہو, واضح ہو, یا تو اس لیے کہ وہ لفظ یعنی جو لفظ محکم ہوتا ہے وہ لفظ اپنے معنی کے اوپر اپنی میننگ کے اوپر اپیرنٹلی ظاہری طور پر پوائنٹ کرتا ہو, دلالت کرتا ہو کہ بھئی یہ میرا میننگ ہے, مطلب اٹس ویری کلیئر کہ اس لفظ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے, تو یہ چیز محکم کہلائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اگر ہم اس لفظ کے کچھ تعویل لیں گے, کچھ اس کی ایکسپلینیشن بیان کریں گے, تو ایکسپلینیشن بیان کرنے سے اس کے معنی کلیئر ہو جائیں گے. تو ایسی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محکم. تو قرآن کے بارے میں ڈسکشن یہ ہے کہ جی, بلکہ پہلے تو ہم تعریف کی بات کر رہے ہیں, تو ہم محکم کی تعریف ہم نے بیان کری کہ المحکم ما عرف المراد منہ اما بالظہوری او بالتعویلی, کہ ظاہری طور پر وہ اپنے معنی کی طرف دلالت کرتا ہو وہ لفظ, یا کسی تعویل کے ذریعے سے وہ لفظ اپنے معنی کی طرف دلالت کرتا ہو, اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہو اور سیدھی اس طریقے سے اس کے معنی معلوم ہو جائے, یہ محکم کہلاتا ہے. دوسری چیز ہے متشابہ. تو متشابہ کے بارے میں علماء نے تعریف کی کہ والمتشابہ ما استأثر اللہ بعلمہ, کہ متشابہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی منتخب کر لیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے وہ مخصوص اپنے لیے رکھ لیا ہو اور دوسروں کو اس کا علم نہ دیا ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں قرآن کے اندر. ایک اور ڈیفینیشن ہے محکم المتشابہ کے بارے میں، وہ ڈیفینیشن علماء نے اس طرح سے کری کہ المحکم ما لا یحتمل من التأویل الا وجہا واحدا، کہ محکم وہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے یا وہ کانسیپٹ ہوتا ہے جو صرف ایک تعویل کا احتمال رکھتا ہو، یعنی اس کے بس ایک ہی معنی نکالے جا سکتے ہوں، کوئی ملٹیپل پاسبلٹیز نہ ہو اس کے معنی کے اندر. یہ ون آف دا ڈیفینیشن ہے محکم کی، ایک ہی معنی رکھتا ہو. کلیئر؟ ون ٹو ون کورسپونڈنس یہ لفظ ہے اور اس کی میننگ یہ ہے، ون ٹو ون کورسپونڈنس ہے، ون ٹو مینی کورسپونڈنس نہیں ہے یہاں پر. اور متشابہ کیا ہے؟ والمتشابہ ما احتمل اوجہا، اور متشابہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی کے اندر ملٹیپل پاسبلٹیز ہو، ملٹیپل احتمال ہو، اوجہا ایک سے زیادہ وجہ ہو اس کی، ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں. تو یہ علماء کے درمیان دو تعریفیں ہیں، ایک تعریف محکم المتشابہ کی آپ نے پہلے سنی کہ وہ لفظ اپنے ظاہری معنی پہ دلالت کرتا ہو یا تعویل کرنے سے اس کا معنی واضح ہو جائے، اور متشابہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، کسی اور کو اس کا علم نہیں دیا. یہ محکم المتشابہ کی ایک تعریف ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ محکم وہ ہوتا ہے کہ جس کا کہ صرف ایک معنی ہو، اور متشابہ وہ ہوتا ہے جس کے کہ ملٹیپل پاسبل معنی ہوں. یہ دوسری تعریف ہے. اب ہم نے جب یہ دونوں تعریفیں محکم اور متشابہ کی سمجھ لی تو کوشچن جو ہے یا ڈسکشن اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک یہ کیا ہے، یہ کیا پورا کا پورا محکم ہے، یعنی پورا کا پورا کلیئر ہے. جیسے کہ پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ بھئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو جو ہے وہ آسان کر دیا ذکر کے لیے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو کیا کر کے اس کے اندر تدبر کرے؟ تو پھر آپ جو ہے وہ اتنی مشکل مشکل باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں کر سکتا تفسیر، اور خالی ایسا بندہ کر سکتا ہے اور وہ بھی نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے، یہ تو بڑی لمبی ڈسکشن آپ کر رہے ہیں، ایز اف جو ہے یہ تو بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے. تو پھر وہی ڈسکشن یہاں پر آ رہی ہے کہ کیا قرآن جو ہے پورا کا پورا محکم ہے، یعنی ویری کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ ہے، یا قرآن پاک جو ہے وہ پورا کا پورا متشابہ ہے، یعنی کوئی اس کے معنی جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ نہیں سکتا، یا تو وہ ملٹیپل پاسبلٹیز ہیں ایک معنی کی، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص کر لیا اپنے لیے. یہی متشابہ کی دو پاسبلٹیز ہیں نا تعریف کی جو ابھی ہم نے سنی. تو کیا قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے؟ اور تیسری پاسبلٹی یہ کہ کیا قرآن پاک جو ہے وہ محکم اور متشابہ کی کمبینیشن ہے، یعنی کچھ قرآن جو ہے وہ محکم ہے اور کچھ قرآن کا حصہ جو ہے وہ متشابہ ہے. تو یہ تین پوائنٹس ہوئے جن کے اوپر علماء نے ڈسکشن کری، پورا کا پورا قرآن پاک محکم ہے، پورا کا پورا قرآن پاک متشابہ ہے، یا قرآن پاک محکم اور متشابہ کی کمبینیشن. تو کسی ایک گروپ آف علماء نے کہا کہ جی پورا کا پورا قرآن محکم ہے. کیسے؟ اب ہم نے پہلے سنا کہ علماء جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ایسے ہی دل چاہ رہا ہے ان کا، ایک دن سو کے اٹھے صبح کو اور رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ جی ایسے ہوتا ہے، اور صبح کو بیان کر دیا کہ جی ہمارے نظریے کے مطابق یہ بات ایسے ہے. کیا علماء ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، علماء ایسے نہیں کرتے. وہ علماء ہوتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کے بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر اپنی بات کی ایک دلیل بھی دی، اور وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کتابن، یعنی قرآن کے بارے میں کتاب، احکمت آیاتہ، کہ اس کی آیات جو ہے وہ محکم ہے، احکمت ہے یعنی محکم ہے. تو ان کی یہ دلیل ہے، انہوں نے کہا جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کی آیات جو ہے وہ محکم ہے. اچھا، دوسرا جو گروپ تھا علماء کا، انہوں نے کہا کہ جی کلام پاک جو ہے وہ پورا کا پورا متشابہ ہے. اچھا، ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل بھی اللہ ہی کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاباً متشابہاً مثانی، کہ یہ کتاب جو ہے وہ متشابہ ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے. مثانی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہو، تو بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم سب الحمدللہ. تو ان کی دلیل بھی قرآن پاک کی ہی آیت تھی، تو اس سے قرآن پاک کا متشابہ ہونا ثابت ہوتا ہے. اچھا، تیسرا مسلک اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ یاد وہ دونوں کی کمبینیشن ہے. مسلک کہتے ہیں ایک راستہ پکڑنا. سلک یسلکو کا مطلب ہوتا ہے چلنا, سلوک چلنے کے راستے کو کہتے ہیں, اور مسلک جو ہے وہ بھی ایک راستہ, ملٹیپل راستوں کے اندر سے کوئی ایک راستہ. تو تیسرا مسلک اس ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ, اور ان کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہو اس کے اندر آیاتم محکماتن ہن ام الکتاب و اخر متشابہات, کہ اس کے اندر آیات محکمات بھی ہیں, یہ ام الکتاب ہے, و اخر متشابہات, اور اس کے علاوہ اس کے اندر متشابہات بھی ہیں. انہوں نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے, ام الکتاب ہے, اور اس کے اندر آیات جو ہے محکم بھی ہیں اور اس کے اندر آیات جو ہے متشابہ بھی ہیں. اچھا, اب ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں, ہم جن علماء کو فالو کرتے ہیں, تو ہم ان علماء کی بات کریں گے. ہر مسلک ہم یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. تو ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کمبینیشن ہے. تو اس وجہ سے ہم ان مسلک کے علماء کی دلیل کو تھوڑا آگے لے کر کے چلیں گے کہ ان کی دلیل جو قرآن پاک کی آیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ جب علماء اپنی دلیل میں کوئی چیز لے کر کے پیش کرتے ہیں, اپنے موقف کے لیے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں, تو دوسروں کی جو دلیلیں ہوتی ہیں ان کو بالکل ہی ایسے اگنور نہیں کر دیتے, بلکہ ان کی دلیلوں کا جواب دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہے نا, قرآن پاک کی ایک آیت ہے یا حدیث پاک ہے, تو انہوں نے بھی کسی دلیل کی بیسس پر ہی بات کری ہے. تو ہم نے ان کی دلیل کو کیوں نہیں مانا, کوئی وجہ ہوگی اس کی. تو اس لیے نہیں مانا کیونکہ ہمارے پاس اس کی یہ وجوہات ہیں. تو دوسرے جو دونوں مسلک تھے, تو اس مسلک کے علماء ان دونوں مسلکوں کا جواب بھی دیتے ہیں. تو جو پہلی دلیل تھی یعنی قرآن پاک کی آیت کے کتاب احکمت آیاتہو, تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو احکمت آیاتہو کے اندر جن احکام کا مراد ہے, جو کہ محکم چیزیں ہیں یا جن احکام کا ذکر ہے اس آیت کے اندر, تو یہاں پر لفظ محکم سے مراد اس کے لغوی معنی ہے یا لفظی معنی ہے, اس کے اصطلاحی معنی نہیں ہے, اس کے لفظی معنی, لٹرل معنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکمت سے لیا ہے. اور لٹرل معنی محکم کے کیا ہوتے ہیں؟ لٹرل معنی محکم کے ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جس کے اندر پختگی ہو, کلیئرٹی ہو, بالکل پختگی ہو, اور وہ کسی بھی کمی بیشی سے, نقص سے پاک ہو. ایک منٹ, آواز کٹ رہی ہے. تو محکم ہر اس چیز کو کہتے ہیں لٹرل ڈیفینیشن کے اندر جو کہ بالکل کنفرم ہو اور پختہ ہو, اور مطلب جو بالکل ہی جو ہے نا کسی قسم کے نقص سے, اختلاف سے اور خلل سے کلیئر ہو, پاک ہو. تو یہاں پہ اس کے لٹرل ڈیفینیشن مراد ہیں. اس کے جو ہیں اصطلاحی معنی یعنی جو تفسیر سائنسز کے اندر یا شریعت کے اندر جو محکم کے معنی لیے جاتے ہیں, جو کہ ہم نے اوپر بیان کیے تھے کہ اس کی ایک ہی تعویل ہو سکتی ہو, ملٹیپل تعویل نہ ہو سکتی ہو, یا اس طرح کی جو ہم نے ڈیٹیل بیان کری تھی, وہ اصطلاحی معنی تھا. اصطلاح کے اندر, کانسیپٹ کے اندر, علوم کے اندر اس کے کیا معنی لیے جاتے ہیں لفظ محکم کے. تو یہاں پر وہ معنی مراد ہی نہیں. تو اس طرح سے ان علماء نے اس دلیل کا جواب دیا کہ ہم آپ کی دلیل اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس آیت کے اندر اس کے اصطلاحی معنی لے رہے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک اس کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے, ہمارے نزدیک اس کے لٹرل معنی مراد ہے, لفظی معنی مراد. تو اس طرح سے اس دلیل کو انہوں نے جواب دیا اس کا, یا اس دلیل کو جو ہے انہوں نے سائڈ پہ کیا. اچھا, اب دوسرا جو مسلک تھا اس کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن پاک پورا کا پورا متشابہ ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے جواب دیا, جی ہو گئی ہیں تھوڑی سی. اس مسلک کے علماء نے دوسرے پہلے مسلک تھا اس کو یہ جواب دیا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر محکم سے مراد اس کے اصطلاحی معنی نہیں ہے بلکہ اس کے لٹرل لفظی معنی مراد ہیں, جو کہ یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی اس کے اندر پختگی ہے, پکی باتیں ہیں, تو یہاں پہ قرآن پاک کی اس آیت کا یہ مراد ہے. اور دوسری جو آیت تھی جس کے اندر سے دوسرے مسلک والوں نے دلیل دی تھی کہ قرآن پاک پورا کا پورا متشابہ ہے, تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ تشابہ سے مراد جو ہے وہ تماثل ہے, یعنی جس میں آپ ہوتا نا کسی چیز کی سملیرٹی بیان کرتے ہیں, مثل بیان کرتے ہیں, کسی چیز کو کسی چیز کی مثل بیان کر کے سمجھاتے ہیں, تمثیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کوئی بات, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یہ معنی ہے, اس کی یہ مراد ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں دوسری بعض آیتوں کے مشابہ ہیں حق ہونے میں, سچا ہونے میں, معجز اور بلیغ ہونے میں. یعنی یہاں پر بھی وہ لفظ متشابہ کے لٹرل معنی لے رہے ہیں اور اس طرح سے ایکسپلین اوے کر رہے ہیں اس فرقے اس مسلک کے علماء کی دلیل کو کہ یہاں پہ بھی متشابہ سے مراد وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلے سنے تھے شروع میں, بلکہ یہاں پہ متشابہ سے مراد یہ ہے کہ بس کمپیئر ٹو ادر, جس طرح سے کہ دوسری آیات جو ہیں وہ حق ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, وہ سچ ہوتی ہیں اور بلیغ ہوتی ہیں, تو اس کے اندر بلاغت ہوتی ہے, فصاحت ہوتی ہے, اسی طرح سے قرآن پاک کی آیتوں کے اندر بھی جو ہے وہ بلاغت ہے, فصاحت ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ سچائی ہے. تو یہاں پہ بھی لفظ تشابہ سے مراد تماثل ہے, تشابہ سے مراد وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے جو کہ ہم نے لفظ متشابہ کے بیان کیے تھے شروع میں. تو اس طریقے سے یہ آیت جو ہے جس کو کہ آپ اپنی دلیل بنا رہے ہیں یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی. تو اس وجہ سے ہماری دلیل جس کے اندر کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے جس کی کچھ آیات محکم ہیں, کچھ آیات متشابہ ہیں, ہماری دلیل ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ دلیل ہے. آپ کی دلیلیں جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ نے اس کے جو معنی لیے وہ معنی دراصل صحیح معنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے علماء جو ہے وہ علمی بحث کرتے ہیں آپس میں اور کسی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں, اپنی ایک دلیل بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی دلیل کو کسی طریقے سے ریفیوٹ کرتے ہیں, کسی عقلی دلیل کے ذریعے, کسی انٹلیکچوئل ریزننگ کے ذریعے دوسروں کی دلیل کو ریفیوٹ کرتے ہیں. تو یہ علماء کے درمیان علمی دلیل ہوتی ہے. اچھا, اب اس مسلک کے جو علماء ہیں ان کی اور بھی اسٹرانگ دلیلیں ہیں, تو وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے بحث کریں گے. پہلے ایک سوال یہ تھا کہ متشابہات کا مصداق کون سی آیتیں ہوتی ہیں, یعنی جب ہم نے ایک بات کو تسلیم کر لیا کہ قرآن پاک کے اندر محکم بھی ہیں یعنی کلیئرلی انڈرسٹوڈ آیات بھی ہیں اور قرآن پاک کے اندر متشابہات بھی ہیں, تو اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی آیات جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر متشابہ ہیں. تو اس کا اولاً مصداق جو ہے وہ تو حروف مقطعات ہیں, جیسے الف لام میم ہے, ہا میم ہے, یاسین ہے, اور اس طرح کے جو حروف مقطعات آتے ہیں یہ سب سے پہلے تو متشابہ سے یہ مراد ہے. پھر اس کے علاوہ وہ آیات بھی مراد ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ الرحمن علی العرش استوى. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن وہ ہے جو کہ عرش کے اوپر موجود ہے. تو اب عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کس صورت کے اندر موجود ہے, کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر قائم ہے, وہاں پہ موجود ہے, تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئرلی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ متشابہ آیات کے اندر آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کل شیئن ہالکن الا وجہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی وجہ، اور وجہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کے چہرہ، اللہ تعالیٰ کا چہرے کے یہاں پہ ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک کیسا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی کلیئرلی بات نہیں کہہ سکتے. تو یہ بھی جو ہے وہ متشابہ کی ایک ایگزامپل بنی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں پہ بیت رضوان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کیسے تھا، اس کی حقیقت جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ ایک دم انکلیئر بات ہے. تو یہ بھی جو ہے متشابہ کی ایک ایگزامپل ہے. اب آگے جو ایکچوئل ڈسکشن تھی، جو جس پر ہم نے ابھی آنا تھا، وہ یہ ہے کہ آیات متشابہ کے معنی پر بندوں کے لیے دنیا میں مطلع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. یعنی آسان تو نہیں ہے متشابہ کے اوپر کے معنی کا معلوم ہونا، لیکن علماء کے درمیان اس بات کے اوپر اختلاف آیا کہ کیا اٹ از ٹوٹلی امپاسبل یا دیر از اے سلائٹ پاسبلٹی کہ آیات متشابہ کے معنی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر بھی کھل سکتے ہیں. تو اس کے اندر علماء کے درمیان دو مسلک بنے. اگین ایک مسلک جو ہے وہ اتنا زیادہ میجورٹی نہیں ہے، اٹس لائک اے مائنورٹی مسلک. اور وہ مائنورٹی مسلک اس بات کا قائل ہے کہ ہاں ممکن ہے، پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ متشابہ کے معنی کے اوپر آپ مطلع ہو جائیں. اور اس مسلک کے اندر بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں، اگرچہ کہ کم ہیں، جن میں سے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، دوسرے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی الفقہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم ہے اس کے سب سے زیادہ اوتھینٹک اور مشہور تشریح کرنے والے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس مسلک کو ہولڈ کرتے ہیں کہ ہاں ممکن ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حضرت امام علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ، حاجب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام المفسرین صحابہ کہلاتے ہیں، ان کی ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے اندر کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کلاس، اسی اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتے تھے کہ ہاں ممکن ہے. اچھا یہ تو اس مائنورٹی مسلک کے بارے میں بات ہو گئی کہ یہ ممکن ہے. اچھا دوسرا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے اندر اکثر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے جو کہ اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب آیتیں اللہ تعالی آیتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ تھا، پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے علوم کو کھولا، اور یہ کسی اور کے اوپر نہیں کھل سکتی، اور ہمیں ان کی کھود کرید میں نہیں لگنا چاہیے کہ ڈسکشن آپس میں کرتے رہیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. بس ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو اس سے مراد ہے وہ حق ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی مراد پر مطلع فرمائیں گے. صحیح. تو یہ دو اسکول آف تھاٹس ہو گئے متشابہ کے معنی کے اوپر. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں اسکول آف تھاٹس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. یہ دلیلیں ہم یہاں پہ ڈسکس آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایک تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی کیپیبلٹی دی ہے کہ ہم ان باتوں کو کم از کم سپرفیشل لیول کے اوپر انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس وجہ سے ہم ان دلیلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور دوسری جو اس سے زیادہ بڑی وجہ ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کرنے کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریکارڈڈ چیزوں کو بھی بعد میں سنتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ علماء کرام کی ہمارے دلوں کے اندر عزت بیٹھے، ان کا مقام بیٹھے، اور ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو علماء نے جو بھی باتیں کری ہیں تو ان کے پیچھے کیا دلیلیں ہیں، اور ہم بغیر دلیل کے جو آپس میں باتیں کرتے پھرتے ہیں وہ ہم کتنا غلط کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے کتنا اجتناب کرنا چاہیے. تو اس طرح سے علماء کی عزت کو دل میں بٹھانا، اس نیت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو جو یہ دونوں اسکول آف تھاٹس ہیں ان دونوں کے پاس دلیل ہے اپنی اپنی. وہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی دلیل جو ہے وہ ایک ہی آیت قرآن کی، ایک ہی آیت سے ان دونوں مسالک نے دلیل پکڑی، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما يعلم تأويله إلا الله، یہ شروع اس طرح ہوتی ہے فأما الذين في قلوبهم زيغ، بس ان لوگوں کے بارے میں جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، کوئی کجی ہے، کوئی برائی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، بس وہ لوگ جو ہے نا وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، ان کی کھود کریت کے اندر لگے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنتی وابتغاء تاویلہ، ان کے وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ان چیزوں کی تاویل کی تلاش کے اندر رہتے ہیں. اچھا آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما يعلم تاویلہ، جبکہ ان کی تاویل کا علم جو ہے وہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس، وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں ہے ان کی تاویل، ان متشابہ چیزوں کی تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور راسخون فی العلم کے، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کے علم کا رسوخ موجود ہے، علم کے اندر ان کے پاس گہرائی موجود ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں آمنا بھی کہ ہم ایمان لائے اس کے اوپر، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے. تو یہ آیت ہے، اس کا ہم نے ایک آسان سا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس آیت سے یہ دونوں اسکول آف تھاٹس کیسے دلیل لیتے ہیں، یہ دراصل بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کو صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی بھی ہے. اچھا آیت جو ہے اس کا ہم یہ والا حصہ لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ ان کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور راسخون فی العلم. تو جو فرقہ یا جو مسلک ہے ان کے اندر جو کہتا ہے کہ متشابہ کی تعویل کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بلکہ جو مسلک یہ کہتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور راسخون فی العلم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو وہ مسلک والے علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو واو آیا نا، یہ واو کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں قرآن عربی زبان کے اندر. ایک قسم واو کی یہ ہوتی ہے جس کو کہ واو عاطفہ کہتے ہیں، عطف والا واو، اور عطف والا واو جو ہے وہ دو چیزوں کا آپس میں جوڑنے کے کام آتا ہے، کہ جاء زید و عمر، کہ زید آیا اور عمر بھی آیا، یعنی زید اور عمر دونوں ایک ساتھ آئے. تو یہاں پہ جو واو آیا ہے وہ زید اور عمر کو ساتھ لانے کے لیے بیان کرنے کو آیا ہے، دونوں کے لیے الگ الگ نہیں لکھا ہوا کہ جاء زید وجاء عمر، الگ الگ جاء لگانے کی ضرورت نہیں ہے دونوں کے اندر. واو لگا دینے سے جاء کا فعل جو ہے، آنے کا فعل جو ہے وہ زید پہ بھی اپلائی ہو جائے گا اور عمر کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے گا، تو وہ واو عاطفہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو واو ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور راسخون فی العلم کے درمیان، وہ واو عاطفہ ہے، اور وہ ان دونوں کو ایک ہی کانسیپٹ کے اندر جوائن کرنے کے لیے ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ ان متشابہ چیزوں کی تعویل کا ہونا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی تعویل جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ راسخون فی العلم کے بھی پاس ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مسلک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر واؤ جو ہے وہ واؤ عاطفہ نہیں، یہاں پر واؤ جو ہے وہ واؤ ابتدائیہ ہے یا استنافیہ ہے، اور واؤ ابتدائیہ وہ واؤ ہوتا ہے جو کہ کسی نئے کانسیپٹ کو یا نئے جملے کو بگن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے تھے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک نیا کانسیپٹ، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ راسخون فی العلم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے، یعنی جو جن متشابہ کی بات پیچھے ہو رہی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے اوپر ایمان لائے اور یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو وہ راسخون فی العلم یہ نہیں کہہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ راسخون فی العلم کو بھی علم حاصل ہے ان متشابہ کا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ راسخون فی العلم جو ہے یعنی جن کے پاس صحیح معنوں کا علم ہوتا ہے، جن کے علم کے اندر گہرائی ہوتی ہے اور ایسی گہرائی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر بس اللہ تعالیٰ کی آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں، وہ کوئی کھوت کریت کے اندر نہیں پڑتے، ان کا علم اتنا گہرا ہے کہ اس کے ان کے علم کی وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت اور بڑائی اور عرفان کی وجہ سے وہ بس سر جھکا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور یہ سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے. تو یہ یہاں پر واو جو ہے وہ ابتدائیہ ہے. تو دیکھیں ان دونوں کے پاس ہے، اور واقعی یہ بات تو کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، یعنی یہ بات دیکھیں ہے تو قرآن پاک کی آیت، لیکن قرآن پاک کے اندر کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو واو یہاں پر آ رہا ہے یہ واو جو ہے وہ ابتدائیہ ہے یا یہ واو جو ہے عاطفہ ہے. نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ واو جو یہاں پہ اس آیت میں آیا یہ عارف یہ عاطفہ ہے یا یہ استفانافیہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ نہ یہ قرآن کے اندر آیا نہ یہ جو ہے حدیث پاک کے اندر کہیں آیا، تو اس وجہ سے ان علماء کے دو گروپس کے درمیان جو اختلاف آیا یہ پیورلی ایک علمی اختلاف ہے، یہ ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے. ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی اس اجتہاد کی، اور ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی اس اجتہاد کی. اچھا اس ریزن کو بھی انہوں نے تھوڑا سا آگے ڈسکس کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن کا ایک تو ہم نے پہلے قول پڑھا تھا کہ ان کا ایک قول ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ نہیں ممکن ہے، لیکن دوسرا قول جو کہ زیادہ راجح قول ہے، زیادہ امت کے اندر اس قول کو ترجیح دی گئی ہے، پریفر کیا گیا ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ متشابہ چیزوں کے معنی کے اوپر مطلع ہونا انسانوں کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے. تو اس کے اوپر وہ دلیل کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول کو نقل بھی کرتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو، تو جب اس آیت کے اوپر آتے تھے تو وہ تفسیراً جو ہے وہ اس آیت کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھتے تھے. نعوذ باللہ یہ نہیں کہ وہ قرآن کو نعوذ باللہ چینج کر دیتے تھے، بلکہ بیان کرنے کے لیے وہ اس آیت کو تفسیراً اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ ویقول الراسخون فی العلم آمنا بہ. یعنی وہ فرماتے تھے کہ جو راسخون فی العلم ہے وہ سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک وہ جملہ فعلیہ بنا دیتے تھے، ایک جو ہے وربل سینٹینس بنا دیا کرتے تھے، یقول الراسخون فی العلم، کہ یقولو کہتے ہیں الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سب کے اوپر ایمان لائیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے، تو اس سے ہمیں کنفرمن پتہ چل گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس مسلک کے حامل تھے کہ نہیں معلوم ہو سکتا، بالکل یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ دلیلن یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا اسی آیت کے شروع میں کہ جو لوگ متشابہ کے معانی کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر برائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے متشابہ کے معانی کو معلوم کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے معنی کو معلوم کریں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بات زیادہ ہماری دلیل میں یہ بات استعمال ہوتی ہے کہ جی لوگوں کے اوپر یہ ضروری بالکل لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان کا معلوم ہونا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ بس وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر برائی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ اس مسئلہ کے علماء کی دلیل ہے. اچھا تو یہ ہماری پوری کی پوری ڈسکشن تھی کہ قرآن پاک کے اندر جو دو ٹرمز قرآن پاک کی تفسیر کے اندر استعمال ہوتی ہیں، محکم اور متشابہ، تو ان کی کیا حقیقت ہے، کیا قرآن پاک پورا کا پورا محکم ہے، کیا قرآن پاک پورا کا پورا متشابہ ہے، یا ان دونوں کی کمبینیشن ہے، اور ان تمام مسلک کے علماء کی کیا کیا دلیلیں ہیں اور ان کی دلیلوں کے کیا کیا جواب ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی جس سے کہ انشاءاللہ ہمیں آئندہ فائدہ رہے گا. اب ایک اور ڈسکشن ہے جو کہ تھوڑی سی اور ٹیکنیکل ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن اس آرڈیز نے سوچا تھا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں، کیونکہ اس میں سے کچھ اور ہماری ہم سے ریلیونٹ باتیں نکلتی ہیں. وہ یہ ڈسکشن ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ قدیم ہے یا حادث ہے. قدیم اور حادث یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ قدیم جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہے، وہ کریٹ نہیں ہوئی. صحیح ہے، کریٹ نہیں ہوئی یا کریٹ نہیں ہوتی، بنائی نہیں جاتی، تخلیق نہیں ہو رہی ہوتی اس سے، وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے. اور حادث کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا کہ حدوث واقع ہو، جیسے حادثہ جب ہوتا ہے نا، جس کو کہ ہم اردو زبان میں ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ انگریزی میں کہتے ہیں اور حادثہ کہتے ہیں، وہ حادثہ اس لیے حادثہ کہلاتا ہے کہ وہ ایک نئی عجیب سی چیز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، وہ ایک نارمل سے ہٹ کر کے ایک چیز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم حادثہ کہہ دیتے ہیں. لیکن حادثہ ضروری نہیں ہے عربی زبان کے اندر کہ وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے لیے استعمال ہو، ہر اس چیز کو جو کہ نئی ہونے والی ہو اس کو حادثہ کہتے ہیں، حادث کہتے ہیں. تو قرآن پاک کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ یہ قدیم ہے کہ حادث ہے. ایک فرقہ تھا عباسیہ زمانے کے اندر، یہ زیادہ ابھر کر کے سامنے آیا، جس کا نام تھا معتزلہ. معتزلہ فرقہ، اس نے یہ کہا کہ کلام پاک جو ہے وہ حادث ہے یعنی کریٹڈ ہے، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن پاک قدیم ہے، یعنی یہ کریٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کریٹڈ نہیں ہے. اچھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ فرقے کیا ہوتے ہیں. ہم یہ لفظ فرقہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور اکثر جو ہے وہ اس کو غلط طریقے پر اپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم فرقے کی انڈرسٹینڈنگ چونکہ ہمیں نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ جو فقہی مذاہب ہیں یا مسلک ہیں علماء کے درمیان علمی اختلاف کی وجہ سے جو کریٹ ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر فرقے کا لفظ لگا دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لفظ فرقہ جو ہے نا، اس کی اگر ہم لٹرل ڈیفینیشن لیں، لفظی معنی لیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. ہر چیز جس کو کہ آپ نے دو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا، چاہے کس اچھے طریقے سے گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہو یا غلط طریقے سے گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہو، وہ فرقہ ہوگا. تفریق جیسے کہ ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں، فرقہ یفرق تفریقا، آپ نے دو چیزوں کا آپس میں توڑ دیا تو وہ تفریق ہوئی. تو یہ لیکن لٹرل ڈیفینیشن میں آئی، تو ہر چیز جو ہے وہ تفریق ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو فرقے کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہم اصطلاحی طور پر بات کر رہے ہیں کہ دین کی اصطلاح کے اندر لفظ فرقہ جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے. وہ ایکچولی ذرا سی نیگیٹو، ذرا سی کیا بلکہ کافی نیگیٹو ٹرم ہے. اور یہ وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آئی ہے کہ میری امت کے اندر 72 فرقے ہوں گے. وہ جو 72 فرقوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اس نیگیٹو کونوٹیشن والے فرقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے. اس وجہ سے فرقوں کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جس لفظ فرقے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقائد کے اندر جو مختلف گروپنگز بنی عقائد کے طور پہ، عقائد کے لیول کے اوپر جو گروپنگز بنی اسلام کے اندر یا امت کے اندر، یہ فرقہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو فرقہ ہے، اس میں ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے، ایک فرقہ ابھی ہم نے سنا اس کا نام معتزلہ کا فرقہ ہے، بہت مشہور فرقہ تھا جو کہ آج جو ہے وہ اس شکل میں موجود نہیں ہے جس شکل میں کہ یہ پاسٹ میں موجود ہوتا تھا. اور بڑے بڑے فرقے جو ہماری امت میں پیدا ہوئے، وہ کرامیہ کا ایک فرقہ تھا، ایک فرقہ جو ہے وہ جہیمیہ کا فرقہ تھا، ایک جو ہے وہ مرجیہ کا تھا، ایک قدریہ کا تھا. یعنی یہ فرقے اس طرح سے پیدا ہوئے کہ ایک نے کہا کہ جی تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی محنت کے اوپر ہوتی ہے، تقدیر ہے ہی نہیں. تو انہوں ان کو جو ہے وہ ایکچولی قدریہ کا فرقہ کہا گیا، اگرچہ کہ اس میں لفظاً یہ لگ رہا ہے کہ قدریہ تو وہ ہونے چاہیے جو کہ تقدیر کو مانتے ہوں، لیکن دراصل قدریہ وہ لوگ تھے جو کہ تقدیر کو نہیں ماننے والے تھے. اور دوسرا ایک فرقہ تھا, اس نے کہا کہ نہیں جی, ہر چیز قدریہ ہے, ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ بالکل معطل ہیں, مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ پہ ہاتھ بھرے بیٹھ جاؤ, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, ہر چیز پہلے سے ہے, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ ایک اس طرح سے عقیدے کے طور پر ان کا یہ رجحان بن گیا, اور وہ پھر ایک فرقہ کہلائے. ایک فرقہ جو ہے وہ جانتے ہیں شیعہ فرقہ ہے, وہ بھی فرقہ ہے عقیدتاً, اور ایک اسماعیلیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ عقیدے کے اندر اختلاف کی وجہ سے فرقے بنے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بات کری تھی اس حدیث کے اندر, یہ وہ والے فرقے مراد ہیں. ان فرقوں سے مراد یہاں پر جو مذہباً اختلاف ہوئے, فقہن جو اختلاف ہوئے کہ کسی نے اس حدیث کو اس طرح سے سمجھا, اور اس نے جو ہے وہ قرآن نماز کے اندر ہاتھ کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے کا فیصلہ دیا, کسی نے جو ہے وہ ہاتھ کو جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھنے کا فیصلہ دیا, کسی نے کہا کہ جی آپ کو جب رکوع میں جائیں گے تو آپ رفع یدین کریں گے, کسی نے کہا کہ نہیں رفع یدین نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے یہ فقہی اختلافات, یہ علماء اہل سنت کے اندر جو ہے وہ فقہی اختلاف کہلاتے ہیں. تو یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ چار فرقے نہیں ہیں ہمارے دین کے اندر. اور اسی طریقے سے ایک اور بھی کنفیوژن ہوتی ہے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان انڈیا کے اندر پلے بڑے ہوتے ہیں, بلکہ خصوصاً پاکستان میں, کیونکہ ہمارے یہاں اسلامیات کی کتابیں ہوتی ہیں, اور اسلامیات کی کتاب کے اندر جو ہے وہ لفظ جو دین اسلام ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مذہب, مذہب اسلام. تو اس وجہ سے جب وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مذہب اسلام پڑھا ہوتا ہے, تو وہ جب تھوڑا سا دین کی طرف زیادہ آتے ہیں اور علماء کی ڈسکشن میں بیٹھتے ہیں, علماء سے علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو یہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ جی میرا مذہب جو ہے وہ تو حنفی مذہب ہے, اور وہ جو ہے وہ شافعی المسلک ہیں, اور یہ جو ہے یہ تو مالکی المذہب ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو میرا مذہب تو اسلام ہے. تو وہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ دراصل دین ہے, اور دین سب کا ایک ہی ہے. مذہب جو ہوتا ہے وہ دراصل وہ چلنے کے راستے کو کہتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے سنا کہ مسلک بھی چلنے کے راستے کو کہتے ہیں, تو مذہب بھی ذہابہ یذہبو لفظ سے ہی نکلا ہے, چلنا جانا وہ مذہب ہوتا ہے. تو وہ بھی کہ علماء جو ہیں وہ کس مذہب کے اوپر چلے, کیا راستہ انہوں نے اختیار کیا فقہ کے اندر. تو اس طریقے سے ہماری امت کے اندر چار جو ہیں وہ مشہور مذاہب موجود ہیں, اور بھی تھے لیکن وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بھلا دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کا علم جو ہے وہ امت کے اندر قائم نہیں رکھا, تو لوگوں کے اندر وہ مذاہب اب موجود نہیں ہیں, صرف چار مذاہب موجود ہیں آج کے دور میں. تو یہ جو ہے وہ فرقے کی حقیقت ہے. تو معتزلہ فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ کلام پاک حادث ہے. اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈسکشن میں آ جاتے ہیں تاکہ یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے کہ کیا اختلاف ہے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن پاک جو ہے وہ قدیم ہے. اچھا, معتزلہ کس بیسس پر کہتے ہیں؟ کوئی تو دلیل ہوگی نا ان کے پاس. تو وہ دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ اصوات اور حروف کے مجموعے کا نام ہے. یعنی قرآن پاک صرف جو ہے وہ لکھے ہوئے حروف تو ہے نہیں جو کہ آپ کسی مصحف کے اندر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں, بلکہ جو آپ اس کو پڑھتے ہیں جو آواز نکلتی ہے, اصوات جو پیدا ہوتی ہے اس کی تلاوت کے اندر, قرآن پاک تو وہ آواز بھی ہے نا. جب بھی قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اس کو سنو, اس لیے کہ جو آواز نکل رہی ہے ہمیں اس آواز کو بھی قرآن پاک ہی سمجھنا ہے. تو قرآن پاک جو ہے وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو وہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے کہ جہاں پہ القرآن کا لفظ لکھا ہو, حروف لکھا ہو, تو آپ بلا وضو جو ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, وہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو صرف وہ حروف نہیں ہے بلکہ اسواد بھی جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے, تو اس کا مجموعہ قرآن کہلاتا ہے. تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حروف بھی حادث ہیں اور اسواد جو ہیں وہ بھی حادث ہیں, کیونکہ ایک جگہ پہ ایک حرف ختم ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں فار ایگزامپل, تو پھر آپ دوسرا لفظ لکھنا شروع کرتے ہیں, تخلیق کرتے ہیں, اور جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے ایک چیز پڑھنی ختم کری, اب جو ہے وہ دوسری چیز آپ نے پڑھنی شروع کری, تو وہ ساؤنڈ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے نا, وہ نئی چیز ہے, وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو حادث ہیں. تو قرآن پاک جب ان دونوں حادث چیزوں کا مجموعہ ہے, تو مجموعہ اگر جو اجزاء حادث ہوں گے تو ظاہر مجموعہ بھی حادث ہوگا. یعنی دو چیزیں جن سے بن کر کے ایک چیز بنی ہے، تو اگر وہ دونوں چیزیں حادث ہیں تو جو چیز بنی ہے وہ بھی حادث ہوگی، ظاہر سی بات ہے جی. اس وجہ سے قرآن پاک جو ہے وہ حادث ہے، کیونکہ المرکب من الحادث حادث، کہ حادث سے جو مرکب بنتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، پس کلام الہی حادث ہے. اہل سنت والجماعت اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک قدیم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت قرآن پاک کے کلام کی دو قسمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دو قسمیں کرتے ہیں. ایک قسم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام لفظی ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ کلام نفسی ہے. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کلام لفظی جو ہے وہ تو حادث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کلام نفسی جو ہے، جو کہ نفس کے اندر والا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر جو کلام تھا، وہ جو ہے قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کوئی کریٹ نہیں ہوا. تو گویا وہ کلام لفظی کو تو حادث مانتے ہیں، لیکن کلام نفسی کو جو ہے وہ قدیم مانتے ہیں، اور ان کے تعلق کو وہ بھی حادث مانتے ہیں. یعنی کلام نفسی اور لفظی کے درمیان جو جہاں پہ وہ آپس میں جوائن ہوئے آ کر کے، کہ کلام نفسی جو ہے وہ لفظی میں بنا، تو وہ جو ان کا کمبینیشن تھی، جو جوائننگ والا پوائنٹ تھا، وہ بھی حادث ہے، وہ بھی ایک نئی چیز بنی تھی. اچھا، تو اس طرح سے وہ اپنے دلیل کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو جو قدیم مان رہے ہیں، تو ہم کلام نفسی کو قدیم مان رہے ہیں. کلام لفظی کو ہم مانتے ہیں آپ کی بات کی، جی ہاں ٹھیک ہے، جب آپ کوئی بات ریڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کریٹ کر رہے ہیں، جب آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کریٹ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ چیزیں حادث ہیں. ہم اس بات کو، ہم ایسی کوئی لاجیکل بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم کوئی لاجیکل بات نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ کہا کہ کلام نفسی قدیم کہتے ہیں. تو اصل اختلاف جو ہے وہ یہ اس بات پر پھر ہوا کہ کلام نفسی نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. معتزلہ جو کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک پورا کا پورا حادث ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کلام نفسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کلام نفسی کو وہ مان لیں تو ان کو بھی قرآن پاک کو قدیم ماننا پڑے گا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، کلام نفسی کا وجود ہے. اور اس کے اوپر دلیل ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں مثال کے طور پر کوئی کلام کرنا ہوتا ہے، کوئی بات کہنی ہوتی ہے، تو اس بات کی حقیقت پہلے ہمارے نفس کے اندر یا ہمارے دل کے اندر آتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو کلام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے دلیل کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی نقل کیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے دل کے اندر ایک بہت اچھے پیرائے میں ایک بہت ہی بلیغ خطبہ مرتب ہے، مگر زبان سے میں اس کو ادا نہیں کرتا. یعنی دل میں بات ہوتی ہے، لیکن زبان سے ضروری نہیں ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی کلام نفسی کا وجود ہے، اور کلام نفسی جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے. اور جس طرح ذات باری تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور وہ قدیم ہے. کلام نفسی اور کلام لفظی کے درمیان جو تعلق ہے وہ حادث ہے، لیکن اس تعلق کی وجہ سے ہم کلام نفسی کو حادث نہیں کہہ سکتے، وہ بہرحال قدیم ہی رہے گا. اچھا، یہ جو بحث ہے نا، آج ہمیں بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں بھئی اتنی ڈسکشن میں کیوں گئے، لیکن آپ کو شاید پتا ہو، اس نے کچھ تاریخ کا زیادہ مطالعہ کیا ہے، کہ اس بحث کے اوپر، اس اختلاف کے اوپر کیا کیا کچھ نہیں ہوا. مامون الرشید کے زمانے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس کے کی مخالفت کری تھی. معتزلہ، مامون جو ہے اس کا رجحان معتزلہ کی طرف ہو گیا تھا. مامون الرشید عباسی، پوری کی پوری خلافت کا ایک فرما روا، ہارون الرشید کا بیٹا، اور پورا اس کے پیچھے جو ہے وہ مسلمان جتنے بھی علاقے تھے وہ اس زمانے میں عباسی خلافت کے اندر تھے. اتنا پاورفل خلیفہ وہ معتزلہ کے ساتھ ہو گیا تھا اس معاملے کے اندر، کہ کلام الہی جو ہے وہ کریٹڈ ہے یا وہ جو ہے کریٹڈ نہیں ہے، حادث ہے یا قدیم ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، قرآن پاک جو ہے وہ اس طرح سے ہے، قدیم ہے، وہ کوئی کریٹڈ نہیں ہے. معتزلہ کے انہوں نے مخالفت کری تھی، اور اس کے اوپر ان کو سزائیں ملی تھیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو ایسے درے لگائے گئے تھے، ایسے ان کو لیشز لگائے گئے تھے کہ وہ لیشز اگر کسی ہاتھی کو پڑتے تو وہ بھی جو ہے بلبلا اٹھتا، ایسے ان کو لگائے گئے تھے. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس زمانے کا جو حکومتی قاضی تھا اس نے ان کے کان میں آ کر کہا تھا کہ اگر آج آپ جو ہے میری ہاں میں ہاں ملا دیں، میری بات مان لیں، تو میں آپ کو بادشاہ سلامت سے کی سزا سے بچا لوں گا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا تھا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچا لوں گا. تو اس طرح سے ہمارے علماء نے حق کے اوپر ڈٹ کر کے اپنی جانیں دیں اور اپنے اوپر تکالیف برداشت کریں. پھر کچھ عرصہ گزرا جبکہ یہ چیز پھر ریورس ہو گئی. ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ معتزلہ کے خلاف ہو گئے تھے اور یہ بات پھر مان لی گئی تھی کہ قرآن پاک واقعی قدیم ہے. لیکن پھر آگے جا کر کے غلطیاں ہوتی ہیں، صحیح لوگوں کے درمیان بھی جو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آگے جا کر کے وہ غلط کر لیتے ہیں کام. تو حنابلہ کے اندر پھر کچھ آگے جا کر کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے زمانے کے بعد جو حنابلہ پھر مذہب کے لوگ تھے ان میں سے کچھ تشدد پسند ہی ہو گئے تھے، اور وہ اس بات کے اوپر اتنا زیادہ ڈٹ گئے تھے کہ نہیں، قرآن پاک پورا کا پورا قدیم ہے. حتیٰ کہ انہوں نے پھر کلام لفظی کو جو ہے وہ ڈینائی ہی کر دیا تھا کہ جی کلام لفظی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جی معتزلہ کی دلیل ہمارے خلاف تو بن نہیں سکتی، اہل سنت والجماعت کے جو میجورٹی ہے اس کے خلاف تو نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ہم نے تو سیدھا سیدھا دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک چیز کو ہم نے بھی مان لیا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری چیز کو ہم نے کہا کہ یہ تو کلام نفسی ہے، اس کے ہم نے دلائل دیے، اس کے اوپر انٹلیکچوئل دلائل دیے. لیکن معتزلہ کے حنابلہ کے خلیف ان کی یہ دلیل بن سکتی ہے، کیونکہ حنابلہ جو ہے وہ کلام لفظی کو قدیم مانتے ہیں کہ کلام لفظی جو ہے وہ بھی قدیم ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی تو ہے قدیم لیکن کلام لفظی بھی قدیم ہے. اس کے انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ذرا تعصب والی بات ہو گئی، بس خواہ مخواہ ایک چیز کے اوپر ڈٹ جاؤ حالانکہ کوئی آپ کے پاس ایک انٹلیکچوئل دلیل نہیں ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں وہی علماء جو ہیں وہ حق کے اوپر ڈٹ گئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے جا کر کے کچھ اتنا کوئی متاثر بات بن جاتی ہے، تشدد والی بات بن جاتی ہے کہ پھر وہ الٹا دوسری طرف دوسرے ایکسٹریم میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ ہم بالکل وسط کے اوپر رہیں گے، نہ ہم اس ایکسٹریم میں جائیں گے نہ ہم اس ایکسٹریم میں جائیں گے. چلیں یہ تو ڈسکشن ختم ہو گئی. اب ایک آخری تو خیر نہیں ہے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن، وہ ہم آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی مکمل کر لیں، اس کے بعد دراصل ایک زیادہ تفصیل نہیں ہے اس کے بعد جو آخری ڈسکشن رہ گئی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن وہ یہ ہے کہ تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی، تفسیر کیوں کرتے ہیں آخر. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے کتاب کو اتارا ہے، آسان بنا دیا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، تو پھر علماء نے اتنی ساری تفسیریں کیوں کریں؟ اور تو اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی لاجیکل ڈسکشن ہے، اس کے بعد کچھ اس کے اندر ایگزامپلز بھی ہیں. تو ایک تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے انہوں نے انٹلیکچولی اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں مطلب کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتاب اس دور کے لوگوں کی زبان میں نازل کری، جیسے کہ اہل عرب کے اوپر قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا. تو جب اسی زبان میں کوئی چیز نازل ہوئی تو پھر اہل عرب کو تو ہے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے. تو اس میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ انسانوں کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کتاب کو لکھتے ہیں تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کتاب کو سمجھ لیں. یعنی کوئی ایسے تو نہیں لکھتا نا کہ جی میں کوئی ایک عجیب و غریب قسم کی چیز لکھ دوں جو کہ کسی کے سمجھ میں ہی نہ آئے اور بس لوگ اس کو دیکھ کر کے واہ واہ کیا کریں کہ جی کوئی کیا کا بات لکھی ہے کہ جی کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہے نا. مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات لکھ دے کہ جی لوگ بس اس کی واہ واہ ہی کرتے رہیں. یا تو کچھ لوگوں نے لکھی ہے قادیانیوں کی جو باتیں ہیں وہ ان کے بڑوں نے ایسی چیزیں لکھی ہیں جس کے بارے میں واہ واہ سمجھ میں کوئی آنے والی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی اس کے اندر اخلاقیات نہیں بنتی، عجیب بد اخلاق قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بس ماننے والے جو ہیں ان کے وہ اس کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں، جی واہ واہ کیا باتیں لکھتی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، جو صحیح عقل سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے وہ سمجھانے ہی کے لیے لکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود تین چیزوں کی وجہ سے تشریح کرنی پڑ جاتی ہے. وہ تین چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ نمبر ایک، فضیلت مصنف، کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ عالم فاضل ہوتا ہے کہ اپنے علمی کمال کی وجہ سے وہ حقائق اور دقائق کو مختصر لفظوں کے اندر کھپا کر رکھ دیتا ہے، یعنی کم الفاظ کے اندر وہ بہت ہی گہری باتیں کر جاتا ہے، اس کا علم ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ فضیلت ہوتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ لمبی لمبی باتیں کریں اپنی، جیسا ہم جیسے جاہل اگر کوئی بات ایکسپلین کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک گھنٹے تک جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں وہ کم باتیں کرتے ہیں لیکن وہ اچھی بات کر جاتے ہیں، اور اچھی باتوں کو کم الفاظ کے اندر سمیٹ دیتے ہیں. تو فضیلت مصنف کی وجہ سے وہ حقائق کو اور دقیق باتوں کو مختصر لفظوں کے اندر کھپا دیتا ہے، لیکن جو سطحی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سپرفیشل نالج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ان باتوں کا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے. لہذا ان معانی مخفیہ کو ظاہر کرنے کے واسطے شرح کی ضرورت پڑتی ہے. ہر آدمی کے چونکہ یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ان دقائق کو سمجھنے کے لیے، تو اس وجہ سے جن لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ دقیق باتوں کو آسانی سے سمجھ جائے، اگرچہ کہ وہ کم الفاظ کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، وہ پھر ان لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تشریح کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ریزن بنتا ہے کہ اگرچہ کہ لکھی گئی تھی سمجھانے کی نیت سے، لیکن علم ہی اتنا تھا اور کچھ باتیں ہی اتنی گہری تھیں کہ ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اس وجہ سے تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ مصنف جو ہوتا ہے وہ بعض شرائط کو اور کچھ ایسی کمپلیٹ باتوں کو ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس مصنف کے اوپر جو ہے نا وہ یہ باتیں کلیئر ہوتی ہیں، وہ اچھی طرح سے ان باتوں کا سمجھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائیں گی. یہ یعنی ایک عام مصنف کی بات ہو رہی ہے، اچھے فضیلت رکھنے والے عالم مصنف، یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ شرح کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو وہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بات تو میرے لیے چونکہ اتنی کلیئر ہے تو اب پڑھنے والوں کے لیے بھی کلیئر ہوگی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایکسپلین نہیں کرتا، تو اس وجہ سے شرح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور تیسری وجہ یہ بنتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ زبان کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو آپ لفظ تو وہ استعمال رکھ دیتے ہیں اس کے اندر، اپنی تصنیف کے اندر لکھ دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا ایک معنی تھا لیکن ایکچولی زبان کے اندر، لینگویج کے اندر اس کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کہ جیسے مجاز مشترک اور دلالت التزامی وغیرہ بھی تو بہت ہی ٹیکنیکل ٹرمز ہو گئی کہ جس کے اندر مشترک معنی ہوتے ہیں ان کو مجاز مشترک کہتے ہیں، اور دلالت التزامی بھی اس طرح کی ایک ٹرم ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک ہی معنی، ایک ہی لفظ کے اندر چونکہ ملٹیپل معنی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب شارح کو جو ہے وہ شرح کر کے یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ مصنف کی غرض کس معنی سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین ریزنز بن جاتے ہیں تفسیر کے. فضیلت مصنف، بہت ہی دقیق باتوں کو کم الفاظ میں بیان کر دیا، اب اس کی شرح کی ضرورت پڑ گئی، یا یہ کہ ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کے بعد اوپر کوئی چیز ظاہر تھی دوسروں کے پاس ظاہر نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اب شرح کی ضرورت پڑی، یا پھر یہ کہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا جس کے ملٹیپل معنی ہو سکتے ہیں، تو اب جو ہے وہ تشریح کرنے والوں کو وہ معنی مرادی بیان کرنے پڑتے ہیں کہ مصنف کا کیا مطلب تھا. اچھا، جب ہم نے یہ لاجیکل ڈسکشن سمجھ لی تو اب یہ سمجھیے کہ کلام پاک عربی زبان میں فصحائے عرب کے زمانے میں نازل ہوا، جس وقت جو عرب اس زمانے میں رہتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، اور عربی بھی جو تھے وہ فصیح اور بلیغ عربی کو جاننے والے تھے، اور وہ اپنی زبان دانی کی وجہ سے کتاب اللہ کی آیات کے ظاہری معنی اور اس کے احکام بغیر کسی شرح کے سمجھ گئے، مگر اس کے باطنی معنی، حقائق اور دقائق سمجھنے کے لیے کھود کرید اور غور و فکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئی. یعنی ظاہری معنی چونکہ ان کی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتے تھے عموماً، وہ لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے، تو ظاہراً تو وہ سمجھ گئے، اور جو ہے وہ کلیئر جو احکام تھے، محکم باتیں یعنی جو تھیں، جن کے مطلب کلیئر تھے، وہ ان کے سمجھ میں آ گئیں. لیکن جو باطنی معنی تھے، حقائق تھے، دقائق تھے، جو ڈیپ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی پڑا. اس کی کچھ مثالیں ہیں جو کہ عاجز بیان کرنا چاہ رہا تھا. مثال کے طور پر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے کہ اپنے ایمان کو گناہ سے بالکل بھی مکس نہیں کیا, گناہ سے بالکل بھی, ظلم کا مطلب جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, انہوں نے گناہ کیے. ظلم کا مراد ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بس آپ اپریس کریں گے کسی اور کو جا کر کے تو وہی ظلم ہوتا ہے, نہیں, ظلم کا مطلب زبان کے اندر گناہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو سب کے سب پریشان ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خالی امن کے اندر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت پانے والے ہیں. جس نے اپنے ایمان کو گناہ کے ساتھ مکس کر لیا وہ گئے, اور صحابہ کرام اپنے اوپر تنقیدی نظر رکھتے تھے, وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہر وقت دیکھتے رہتے تھے, اپنے اوپر ان کا جو فوکس ہوتا تھا وہ فٹ اپنے اوپر ہوتا تھا. ہم لوگ ایسے دوسروں کی غلطیاں پکڑتے پھرتے ہیں نا, اور اپنے اوپر کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کا معاملہ بالکل برعکس تھا, وہ اپنے اوپر پہلے دیکھتے تھے, پھر اپنے سے دیکھنے کے بعد اگر فراغت ہوتی تھی تو پھر وہ کسی اور کی غلطی کو نوٹ کیا کرتے تھے. تو وہ تو سارے کے سارے اس آیت کو سننے کے بعد پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہ اپنے ایمان کو گناہ کے ساتھ مکس نہ کیا ہو, ہر ایک گناہ کرتا ہے. اب گناہ کی ڈیفینیشن بھی, ہم تو جب تک شراب نہ پیئیں ہم گناہی نہیں سمجھتے, ہم تو جب تک کوئی زنا نہ کا فیل نہ کر لیں یا کوئی بہت ہی بڑا کام نہ کر لیں اس وقت ہم گناہی نہیں سمجھتے. حالانکہ غیبت بھی گناہ ہوتی ہے, جھوٹ بولنا بھی گناہ ہوتا ہے, کسی کا دل دکھانا بھی گناہ ہوتا ہے, اور جو ہے وہ سنتوں کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہوتا ہے. تو ہم تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ, لیکن صحابہ کرام تو بہت زیادہ ڈیپ جا کر یہ گناہ کی ڈیفینیشن کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا, سب ہی گئے. تو پھر انہوں نے جا کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہاں پہ ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. قرآن پاک کی ایک اور آیت جو ہے وہ تفسیر کے طور پہ بیان بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے, ارشاد فرماتے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو یہاں پہ اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, حالانکہ تم اہل علم ہو, حالانکہ تم اہل لغت ہو, تم اہل فصحائے عرب میں سے ہو, لیکن تم بھی نہیں سمجھ سکے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ظلم کا کیا مطلب ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ تفسیر کی ضرورت پڑی, جو مفسر قرآن بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا انہوں نے اس کا مطلب بیان فرمایا. پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی, کہ تم حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور نماز اور درمیان والی نماز کی. تو درمیان والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کری کہ وہ نماز عصر ہوتی ہے. پھر سورہ فاتحہ کے اندر جو آخر کی آیت ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو کہ اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے, ان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر جو ہے یہود اور نصارہ سے کری. غیر المغضوب, مغضوب جو ہے وہ یہود ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, اور والین وہ نصارہ ہیں جو کہ اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے. ایک اور آیت کریمہ, الناس للذین احسن الحسنى والزیادہ. اس آیت کے اندر زیادہ کی جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنا ہے, جو کہ آخرت کے اندر ہی مومنین کو نصیب ہوگا. تو اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں جن سے کہ ہمیں بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگرچہ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا, لیکن صحابہ کرام کو بھی ان کی ایکسپلینیشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑتا تھا. تو جب ان کو اہل زبان اور فصیح ہونے کے باوجود پوچھنے کی ضرورت پڑی تھی اور تفصیل کی ضرورت پڑی تھی, تو ہم تو بدرجہ اولیٰ محتاج ہوں گے اس بات کے, نہ کیونکہ نہ تو ہم اہل زبان ہیں اور نہ جو ہے وہ ہمارے اندر کوئی فصاحت اور بلاغت والی چاشنی اب موجود رہی ہے. ایک اور کانسیپٹ کہ کیفیت نزول, کہ قرآن پاک جو ہے وہ کس حالت میں نازل ہوا, تو کیفیت نزول یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ سے رکھا ہے، جہاں پہ کہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ازلی طور پر موجود ہے، قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی مقام بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، اور وہ اسی ترتیب سے تھا جس ترتیب سے ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ترتیب جس ترتیب میں ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یہ ترتیب توفیقی ہے، یہ کوئی رینڈم ترتیب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سورہ فاتحہ کو اس مقام پہ رکھا گیا، پھر سورہ بقرہ کو رکھا گیا، پھر سورہ آل عمران کو رکھا گیا، اور یہ ترتیب جو ہے وہ بیت العزت کے درمیان کے اوپر موجود تھی. یعنی لوح محفوظ سے یہ پہلے آسمان کے اوپر جو بیت العزت کا مقام تھا وہاں پر آیا، پھر وہاں سے تدریجن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر نازل ہوا. وہاں ترتیب تھی لیکن نازل ہونے کے اندر وہ ترتیب نہیں تھی، لیکن جب اس کو جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تو وہ پھر اسی ترتیب کے اوپر جمع فرمایا جس ترتیب کے اندر وہ بیت العزت کے اندر موجود تھا. بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یعنی کہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اصوات اور حروف مقطعہ پیدا فرما دیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان دنیا کی طرف لے آئے. خیر جو بھی ہو، قرآن پاک کا بلا واسطہ نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ہوا، یعنی بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کلام سے وہ جو نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر ہوا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان، اور ان کے واسطے سے نزول کلام الہی کا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نزول ہوا. لہذا جہاں پر نزول قرآن کا لفظ آئے گا وہاں پر نزول بالواسطہ یعنی واسطے کے ساتھ مراد ہے. پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واقعات اور مصالح یعنی مصلحتوں کے مطابق تدریجن 23 سال کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. یہاں پر جو کانسیپٹ بیان کرنے کا ارادہ تھا وہ یہ بھی ہے، بسائڈز دس کہ نزول قرآن کی کیفیت کیا تھی، وہ یہ کہ ہمارے دین کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ نظام واسطوں والا نظام ہے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ بلا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اتار سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا، قادر ہیں مطلق، ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام پسند فرمایا وہ یہ تھا کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام وہ میرے رسول بنیں گے، اور وہ رسول جو ہیں وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا پیغام پہنچائیں گے. تو یہی جو واسطے والا سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسند فرمایا والا سسٹم ہے. اس کو جب تک ہم شرک سے دور رکھیں تب تک یہ سسٹم کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. جہاں پر یہ شرک والی باتیں اس کے اندر آ جائیں گی تب جو ہے جا کر کے وہ واسطے کے نظام کو ختم کیا جائے گا یا اس کو اگنور کیا جائے گا، ڈینائی کیا جائے گا. لیکن جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے اس کو ہم خالی اس ڈر میں ختم نہیں کر سکتے کہ جی واسطے کی جہاں بات آ گئی تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، تو اگر آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ بارش برسانا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، لیکن بادل جو ہیں وہ واسطہ بن جاتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ماں باپ اس کا واسطہ بن جاتے ہیں. علم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن استاد جو ہوتا ہے وہ اس کا واسطہ بن جاتا ہے. تو ہم اپنے اس نظام کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر، اپنے دین کے اندر ہم واسطوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ان واسطوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، اسی طرح سے اساتذہ اور مشائخ جو ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا ہے، ان کی ریسپیکٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ ماننا اور ان کو ڈینائی نہ کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے افضل سمجھنا، یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا. جو یہود نے کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دینی شروع کر دی تھیں، جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے بہت ساری بری بری باتوں کا الزام ٹھہرا دیا تھا، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ہوئی، غیر المغضوب علیہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، انہوں نے انبیاء کو مارا بھی، شہید بھی کیا، اور جبرائیل علیہ السلام کی بھی دشمن ہوئے. جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام واسطہ تھے، وہ ایک فرشتے تھے. واسطے کو ایکسیپٹ کرنا، اکنالج کرنا، وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کو ڈینائی کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اسی طرح سے آج ہمیں، ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی جو اپنے اساتذہ ہیں ان کا ریسپیکٹ کریں، ان کو مقام دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنے دین کے علم کے لیے پسند فرمایا، اور ان کو جو گہرائی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں وہ گہرائی نہیں عطا فرمائی. اگر اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ آج جو ہے وہ ہم جو مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں، جو غریب بچے ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اور نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو کچھ نہیں کر سکے، تو وہ جو ہے وہ مدرسے کے اندر داخل ہو گئے، وہ مولوی بن کر کے وہاں سے نکلے. مولوی کا لفظ ہم برا سمجھتے ہیں، تو ہم ان کے لیے مولوی کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، عالم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ عالم کہہ دیں گے تو پھر تو ان کی ریسپیکٹ کرنی پڑ جائے گی کہ ان کے پاس تو علم ہے. تو ہم ان کو کچھ کمتر سمجھتے ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکے، تو وہ دین کا علم انہوں نے حاصل کر لیا، اب جو وہ مولوی بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں. لیکن اس کو دیکھنے کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو چیزوں کے علم کے لیے پسند کیا، کمپیوٹر کے علم کے لیے پسند کیا، مجھے جو ہے وہ بلڈنگ عمارتیں بنانے کے علم کے لیے پسند کیا، مجھے جو ہے وہ انسانوں کے جسموں کے جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو ہے وہ اپنے دین کے علم کے لیے پسند کیا، اس انسان کو جو ہے اپنے قرآن کے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علم کے لیے پسند کیا. کیونکہ یہ سلیکشن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پسند کیا، ہمارے والدین نے پسند کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور اس کے والد کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ مدرسے کے اندر داخل ہو گیا. لیکن یہ سلیکشن والدین کی نہیں تھی، یہ سلیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ ہمارے سوچنے کا نظریہ، یہ ہمارا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. ہم ان کو اپنے سے افضل اس وجہ سے سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم تک دین کا علم پہنچانے کے لیے واسطے کے طور پر پسند کیا، اور یہ اللہ کی پسند ہے جس کو کہ ہم عزت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہم ان کو مقام دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ریسپیکٹ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ریسپیکٹ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو ورثاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم ان کو بھی ریسپیکٹ دیں گے. ہم ان کو پکچر سے نکال نہیں سکتے کہ ہمارے پاس تو بڑا انٹلیکٹ آ گیا، ہمارے پاس تو بڑا دماغ آ گیا، اب جو ہے وہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ الادب الدین کلہ ادب، کہ دین جو ہے وہ سراسر ادب ہے، پورا کا پورا دین جو ہے وہ ادب ہی ہے. ادب ہی سے انسان کو دین کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے. جو علم کا نور ہوتا ہے وہ انسان کے سینے کے اندر ادب کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ خالی الفاظ پڑھ لینے سے انسان کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں آ جاتا جو کہ علم کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دینی علوم کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے لیے پسند فرمایا ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.